بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین حضرات، پیام صبح میں آج کا موضوع دین اور وحدت امت۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کان الناس امتا واحدا، ہم نے پوری کائنات کو، پورے انسانوں کو ایک امت واحد بنایا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہاں بھی امت کا لفظ آیا۔ مولانا الطاف حسین علی فرماتے ہیں کہ اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت سے مراد کیا ہے؟ یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان سے یہ لفظ کن معنوں میں آیا، اس کا مادہ کیا ہے، اور جو تصورات یہ اس لفظ کے ساتھ ساتھ جنم لیتے ہیں وہ تصورات ہیں کیا، ان تصورات کا حقیقت سے تعلق کتنا ہے، اور بعض تصورات محض جذباتی اور رومانوی ہو جاتے ہیں۔ کیا وحدت امت کا تصور محض جذباتی اور رومانوی تصور ہے، یا اس کا تعلق حقیقت سے بھی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی اور معاشی مفادات پیش نظر رکھتے ہوئے امت مسلمہ بٹی ہوئی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قومیت کا ایک بہت بڑا بت سامنے ہے عالم اسلام میں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علاقائی تعصبات یہ بھی موجود ہیں عالم اسلام میں۔ ایسے تمام مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور پیش نظر رکھتے ہوئے وحدت امت کا تصور، کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر کی جو بات ہے، اس کا تصور کیا ہے، اور اس تصور اور حقیقت کے مابین کوئی تعلق، کوئی ربط ہے یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اپنے عہد کے ممتاز علماء کرام سے۔ پروگرام کا آغاز حسب روایت ہوگا آیات ربانی کی تلاوت سے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم قاری خالد عثمان علوی الحضری صاحب۔ آیات ربانی کی تلاوت سے پیام صبح کا آغاز کرتے ہیں، آئیے لاہور چلیں۔
شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔
ما شاء الله ما شاء الله۔
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق الله العظيم۔
ما شاء الله ما شاء الله قاری صاحب، سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، آئیے ان آیات ربانی کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب، آئیے لاہور چلیں۔
بہت شکریہ انیق صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
زہِ مقدر
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھامے رہتی ہے۔
ماشاءاللہ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات تشریف فرما ہے، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، سب جانتے ہیں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، محترم علامہ اصغر شہیدی صاحب، قم سے فارغ التحصیل، یہاں پر کراچی میں ایک بڑا مدرسہ ہے، مدرسہ امامیہ، آپ اس سے وابستہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں اور میں پہلا سوال رکھوں مفتی صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن، روز ایک سوال رکھتے ہیں ہم ان علماء کے سامنے، سوال رکھنے سے قبل آپ کے سامنے، اس سے پہلے کل کے سوال کا درست جواب بتاتے ہیں۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ کس پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا، کس پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا؟ صحیح آپشن ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قبطی کے قتل کے بعد مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ قبطی کے قتل کے بعد مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ تین آپشنز، پہلا آپشن مکہ، دوسرا آپشن مدین، اور تیسرا آپشن کوہ طور۔ خواتین و حضرات ٹیلی فون نمبر ہیں ہمارے صحیح جواب بتانے کے لیے 02134527009، 02134528061۔ آپ ps@duniatv.tv پر اپنا صحیح آپشن روانہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو 3031 پر ایس ایم ایس روانہ کیجیے۔ خواتین حضرات، مفتی نذیر صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع ہمارا وحدت امت، دین وحدت امت کے تعلق سے کیا بتا رہا ہے، قرآن کریم کیا بتا رہا ہے۔ ایک فقہا کے مابین ایک محاورتن، ایک جملہ چلتا ہے، رائج ہے کہ حل یستوی زو امتیوں و کفور، امت رکھنے والا اور امت نہ رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ امت کا تصور جو ہے، وحدت کا تصور، امت کا تصور یہ ہے کیا؟
دیکھیں، امت رکھنے والا یعنی اجتماعیت سے جڑا ہوا شخص،
ٹھیک،
اجتماعیت سے کٹا ہوا شخص، دونوں برابر نہیں ہو سکتے،
ٹھیک۔
ایک وہ شخص ہے جو اجتماعیت کو انفرادیت پہ ترجیح دیتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو کسی بھی وجہ سے انفرادیت کو اجتماعیت پہ ترجیح دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اجتماعیت سب سے مقدم ہے، سب سے مقدم ہے۔ جب اجتماعیت مقدم ہے تو انفرادیت، چاہے وہ علمی تسکین کے حوالے سے یا نظریاتی تسکین کی وجہ سے کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اجتماعیت انفرادیت سے بہتر ہے۔ اور علماء کرام اس کو یوں بھی لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے بعض برائیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے بعض برائیاں بھی، اگر برداشت قبول کرنی نہیں، قبول کرنا الگ ہے، برداشت کرنا الگ ہے، کہ اگر برداشت کرنی پڑ جائے تو اس لیے کہ اگر میں اس وقت برداشت نہ کروں تو میری انفرادیت کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، آپ نے بات کی اجتماعیت،
جی
اجتماعیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، تنہا ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم امت قرار دے رہا ہے، وہاں بات اجتماعیت کی نہیں ہے۔
جی
تو آج جو 57 اسلامک کنٹریز ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ عالم اسلام ان میں ایک وحدت ہو، تو اجتماعیت کی جو تعریف آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو اس تعریف میں پوری نہیں اترتی۔
عرض کر رہا ہوں، دیکھیں، امت کی پہلے جو تعریف ہے علامہ زمخشری رحم اللہ نے، یہ جو آیت ہے کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اس آیت کے ذیل میں امت کی تعریف لکھی ہے کہ امت اس جماعت کو کہتے ہیں جو آپس میں کسی رشتے میں وہ جماعت بندی ہوئی ہو۔ خواہ وہ علاقے کا رشتہ ہو، خواہ وہ قومیت کا رشتہ ہو، خواہ وہ زبان کا رشتہ ہو، خواہ وہ نظریہ اور عقائد کا رشتہ ہو، قرآن کریم جس امت کی بات کرتا ہے یہ اس سے مراد وہ جماعت ہے جو نظریے کے یعنی عقیدے کے اسلامی رشتے کے رشتے میں جو ہے وہ بندھن میں جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں قرآن کریم اسے امت سے تعبیر کرتا ہے۔ کان الناس امتا واحدۃ یا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو خیر امت تمام امم میں سب سے بہترین، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کو یعنی لوگوں کو جو تعبیر کرتے ہیں وہ امت سے، یعنی ظاہر ہے یہود کے لوگ وہ بھی ایک رشتے میں بندھے ہوئے تھے، وہ نظریاتی رشتہ تھا، عیسائی وہ بھی بندھے ہوئے تھے ایک نظریاتی رشتے میں، امت مسلمہ یہ بھی ایک نظریاتی رشتے میں یہ امت بندھی ہوئی ہے، اس اعتبار سے اسے امت مسلمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تعلق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک امت تھے، تو جیسے کہتے ہیں نا فنا ایک جہاں ہے، فنا اپنے اندر ایک دنیا کو لیا ہوا ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ان کی اجتماعیت کو سراہنے کے لیے قرآن کریم نے اسے یوں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرد نہیں تھے بلکہ ایک امت تھے، اس لیے کہ امت کی اور اجتماعیت کی فکر کو لیے ہوئے تھے، اور اس فکر ہی کی وجہ سے وہ انہوں نے امت کو ایسا ایک کیا کہ آج تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہر امت یہی کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہیں،
جی وہ امت محمدیہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بائنڈنگ فورس بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو اجتماعیت کی جو بات ہے وہ نظر آ رہی ہے، یہ نقطہ
نظریاتی اور قرآن کریم میں یہ جو آیت ابھی تلاوت کی یعنی وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت پیدا فرمائی، اسی طرح قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، دنیا کے سارے وسائل آپ خرچ کرتے لوگوں کے دلوں میں آپ جوڑ پیدا نہیں کر سکتے تھے، محبت کی فضا آپ قائم نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی طاقت سے ایمان کے رشتے سے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو دوست اور آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دیا،
ٹھیک ہے۔ اور بنیاد کلمہ علامہ صاحب، امت کا تصور ہمارے پاس، اچھا سابقہ امتوں میں بھی تصور، قرآن کریم میں بھی سابقہ امتوں کو ذکر ہے، سابقہ امت میں اور ہماری امت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے تصوراتی اعتبار سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تک امت محمدی کا اور دیگر امم کا ہے، جس طرح سے کہ پیغام قرآن مجید اور رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل نظریے کے ساتھ اور مکمل دین کے ساتھ آتے ہیں کہ جس کے اندر اجتماعیت کے تمام پہلو موجود ہیں، اس لیے اسے ہم ایک امت کاملہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور جو دوسروں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر اس وقت وہ نہ کتاب جو ان کے پاس نازل ہوئی تھی وہ مکمل کتاب تھی، اور نہ جو دین ان کے پاس آیا تھا مکمل دین تھا، اور کیونکہ یہ جیسے ایک جو آپ نے آیت پڑھی کہ کان الناس امتا واحدہ، یہ وحدت جو ہے وہ توحید کے اندر ہے کہ جو افراد فطرت الہی پر باقی رہتے ہیں وہ اس فطرت الہی کی وجہ سے ایک امت بن جاتے ہیں، اور وہ فکری جو فورس ہوتی ہے ایک جو وہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے ایک خاص نظریے کی طرف، اور اس نظریے کی طرف جو لوگ جمع ہوتے ہیں پھر اسے ہم امت کہتے ہیں، مختلف گروہ اور مختلف چیزوں کو بھی امت کہا جاتا ہے، لیکن وہی جو قرآنی تصور ہے اور جو الہی تصور ہے کہ جو اسلام کا تصور ہے اس بائنڈنگ فورس کی طرف ہے کہ جہاں پر توحید اپنی فطرت کے مطابق لوگوں کو لے جا رہی ہے اور جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم کہیں گے،
ٹھیک ہے۔ یہ تو کان الناس امتوں واحدہ کے ذیل میں آپ نے یہ بات فرمائی، تو پوری کائنات کے وہ امت واحد ہیں۔ اچھا اس وقت کہ امت محمدیہ کی ہم بات کر رہے ہیں، وحدت کی بات کر رہے ہیں، وہ ذرا سا اس سے ہٹ کر ہے، وہاں پر تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام کائنات تمام انسان وحدت ایک تھے، لیکن ان کے پاس علم آیا، علم آنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، ظلم کیا تو پھر کیا ہوا، ہم نے انبیاء بھیجوائے، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے ذرا سا ہٹ کر کہ وحدت امت، وہ بات ہوئی کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام جمعیت آدم کہ جمعیت اقوام، جمعیت آدم کی بات کرتا ہے قرآن کریم نا، جو آپ نے بات بہت عمدہ فرمائی توحید کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحدت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے؟
امت محمدیہ کی جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے اور سنت رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اس سنت کے اندر ان کی اطرت بھی موجود ہے۔ جب تک یہ چیز موجود ہے اور اس کے اوپر اگر انسان قائم رہے گا تو کبھی بھی جسے کہتے ہیں کہ افتراق، اختلاف اور جسے کہتے ہیں کہ آپس میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن جہاں پر حبل اللہ المتین کو ترک کر دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، تو وہاں سے پھر جدائیاں ہوتی ہیں، اختلاف ہوتے، اختلاف سلیقہ آتا ہے پھر اس کے اندر۔ لیکن اگر اس حبل اللہ المتین کو بنیاد بنایا جائے اپنے تمام گفتگو کی، اپنے تمام ثقافتوں کی، اپنے تمام عادات و اطوار کی، تو یہ اختلافات نہیں پیش آئیں گے۔ عادات و اطوار مختلف رہ سکتے ہیں، لیکن جو ثقافت اسلامی کی روح ہے وہ پھر ہمیں اور آپ کو ہر عادات و اطوار میں ہمیں نظر آئے گی، یعنی اس جو حرمت کا جو دائرہ ہے اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ ہم جب قرآن مجید کو ترک کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنت کو ترک کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک رسم آیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اگر تم نے اطاعت اللہ اطاعت رسول نہ کی تو پھر تم میں سے وہ قدرت کہ جو ایک امت کی وحدت کے لیے ضروری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اختلاف یا مسائل پیش آتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول، اطاعت الہی میں ہی سب چیزیں آ جاتی ہیں ویسے، لیکن یہ تاکید ہے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کیونکہ اگر درمیان میں نہیں رہتی ہے تو اختلاف پیش آ جاتے ہیں اور انسان کی قدرت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اس کے بنیادی
ٹھیک ہے۔ بلکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اچھا، اب یہ جو یہ تصور جو امت کا ہے وہ تو آپ دونوں حضرات نے بیان کیا، تصور جو قرآنی تصور ہے، جو دین کا تصور ہے، اور جو آپ نے بات کی کہ صاحب قرآن کریم بنیاد ہے وحدت کی، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم اگر کہیں کہ کلمہ طیبہ بنیاد ہے وحدت کی، پھر ہم یہ بھی بات کہیں کہ ایمان ہے بنیاد وحدت کی، توحید جیسا آپ نے فرمایا توحید بنیاد ہے، گویا تعداد کا تعلق نہیں ہے امت سے، اساس ہوتی ہے ہماری کس پر؟ وہ افراد جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور قیامت تک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی نبوت کو قبول کیے بغیر، آپ کو مانے بغیر کبھی فلاح نہیں پا سکنے پر یقین رکھتے ہیں، وہ تمام افراد امت محمدیہ کا حصہ ہیں۔ یہ بات نکل کے سامنے آئی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تصورات، وہ ہدایت، وہ روشنی جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے یہ معدوم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ آپ سے سوال ہے میرا۔
قرآن کریم جب بات کرتا ہے، ظاہر ہے ہماری بنیاد جب ہم کہنے پہ آتے ہیں تو ہماری یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن کریم ہماری بنیاد ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بنیاد ہے، ٹھیک ہے، علم ہمارے پاس، علم آیا قرآن کا، ہمارے پاس علم آیا احادیث طیبہ کا۔ لیکن قرآن کریم اہل علم سے ایک شکایت کرتا ہے، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، امت میں انتشار کب آیا؟ جب علم آیا۔ قرآن کریم ہی ذکر کرتا ہے وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اختلاف کب آیا؟ اختلاف اہل علم سے آیا، ان کے علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اختلاف نہیں، قرآن یہاں ذکر کرتے ہیں بغیم بینہ،
یہ بغیم شروع کر دیا،
یہ بغیم اور کئی لفظ بغیم و عدوا، یہ بغیم کا جو لفظ ہے وہ ہے عدم برداشت، ٹھیک ہے، میں علم کی بنیاد پر اظہار رائے نہیں، اظہار نفرت کر رہا ہوتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ میں رائے کا اظہار کر رہا ہوں، وہ رائے کا اظہار نہیں ہوتا، وہ نفرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے اختلاف، علم کی ترقی کے لیے اختلاف رائے بہت ضروری ہے، اگر اختلاف رائے کی اجازت اسلام نہیں دے گا یا ہم نہیں دیں گے، علم کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ لیکن اختلاف کے حدود ہونی چاہیے، اختلاف کے حدود یہ ہیں کہ آپ کی رائے کا، میں جب آپ سے اختلاف کروں تو آپ کا احترام رکھ کے کروں، آپ جب مجھ سے اختلاف کرو تو مجھ سے اختلاف کرتے ہو آپ میرا احترام رکھ کے کرو، میں آپ کو غلط سمجھ رہا ہوں لیکن آپ کو برداشت، دیکھیں ایک ہے اگلے کو غلط سمجھنا، ایک ہے اگلے کو برداشت نہ کرنا، میری اگر علمی تحقیق یہ ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے تو میں غلط کہوں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو برداشت بھی نہیں کروں گا، میں آپ کو برداشت کرتے ہوئے، آپ کا احترام کرتے ہوئے اگر میں آپ سے اختلاف کروں گا تو یہ جو اختلاف ہے یہ کبھی بھی انتشار کا ذریعہ نہیں رہا ہے۔
لیکن
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اختلاف رہا ہے، ہوتا رہا ہے، لڑائیاں بھی ہوتی رہی، لیکن یہ جو اختلاف تھا یہ دل کا اختلاف نہیں تھا، یہ زبان کی حد تک تھا، یعنی دل میں نفرت نہیں تھی، زبان کی حد تک علم کا جو تقاضا تھا اس تقاضے کے مطابق انہوں نے اپنی بات کہی اور اختلاف کا اظہار کیا۔ تو اب یہ جو علمی اختلاف کے نام پر یہ جو نفرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اپنا مسلک تھوپنے کے لیے، اگلے پر تھوپنے کے لیے، جو میں یعنی اگلے کے خلاف پھر میرا انداز ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، تو قرآن کریم اختلاف کی مذمت نہیں کرتا بلکہ بغی کی مذمت کرتا ہے، عدم برداشت کی مذمت کرتا ہے۔ تو اس وقت میں جو ضروری جو قرآن کریم سے جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ علم والوں سے اختلاف کب آیا؟ جب عدم برداشت ان میں تھا۔ اگر یہ علمی اختلاف کو برداشت کے دائرے میں رکھا جائے تو پھر وہ اختلاف مذموم نہیں ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی کہوں، دیکھیں علمی ہمیشہ علمی اختلاف کے اظہار میں اگر آپ یہ سمجھتے ہو، قرآن کریم جو ہم سے کہتا ہے علمی اختلاف کے اظہار میں اگر یہ سمجھا جاتا ہو کہ میرے علمی اختلاف سے فتنہ کھڑا ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے امت کے لیے، اجتماعیت ٹوٹے گی، تو قرآن کا حکم یہ بھی ہے کہ اس وقت میں علمی اختلاف کا اظہار نہ کروں۔
ٹھیک ہے،
علمی اختلاف، اور اس کے لیے جو مشہور واقعہ ہے وہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ دیکھیں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیغمبر ہیں، آپ کے ساتھ علماء بھی ہیں، قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، شرک میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لے آئے تو انہیں بڑا غصہ آیا، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ تم دیکھ رہے تھے اور قوم شرک میں مبتلا تھی، تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، میری قوم نے مجھے کمزور کیا اور قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی، تو پھر فرمایا کہ کیوں نہیں ان کو سمجھایا، فرمایا کہ میں نے آپ کے انتظار میں میں نے اس شرک کو برداشت کیا تاکہ آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ فرقت بین بنی اسرائیل ولن ترقب قولی، میرا انتظار کر لیتے تو امت میں انتشار نہ آتا۔ ایک ہے شرک کو قبول کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، شرک کو برداشت کرنا، ایک بڑی برائی کو برداشت کرنا، بڑی برائی، دیکھیں اجتماعیت سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ امت جب ایک دفعہ ٹوٹتی ہے نا پھر جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو اختلاف رائے کے اظہار میں سب سے پہلے مجھے جو بات سوچنی ہے، میرے اظہار رائے سے کہیں فتنے تو نہیں پیدا ہوں گے،
تقسیم تو نہیں ہو رہی،
انتشار کا شکار تو نہیں ہوگی،
امت نہیں ہو رہا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ علامہ صاحب، یہ سوالات رکھوں گا تفصیل سے آپ کے سامنے آپ کے جواب کے لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بھرپور گفتگو آپ کے سامنے آئے۔ اس وقت میں جانے بریک کے جانے، خواتین و حضرات، دین وحدت امت کے تعلق سے کیا فرماتا ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے، بنیادی گفتگو اور تصور نکل کر سامنے آیا، اب جو زمینی حقائق ہیں اس پر ہم بات کریں گے کہ امت بٹی ہوئی ہے معاشی بنیاد پر، سیاسی بنیادوں پر، علاقائی تعصبات پر، نعرے لگتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے ایران، یہ سب سے پہلے عرب، یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب نیشنلزم کی بات آتی ہے، تو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ نیشن اسٹیٹ کا تصور سامنے آ گیا، باؤنڈریز بن گئی، ان کی موجودگی میں جو وحدت امت ہے اس کا تصور کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے جو بات فرمائی، اختلاف اگر امت کے انتشار کا سبب بن رہا ہے، یعنی اختلاف رائے، علمی اختلاف، اس کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن امت بڑے مقاصد کو سامنے اگر رکھے، بڑے مقاصد کو، تو کیا وحدت نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ اس پر بات کریں گے ہم علامہ اصغر شہیدی صاحب سے، لیکن اس وقت جا رہے ہیں بریک پر، آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید، تشریف فرمائے مفتی نذیر احمد خان صاحب اور علامہ اصغر شہیدی صاحب، گفتگو ہو رہی ہے دین وحدت امت کے تعلق سے کیا فرماتا ہے، بہت ساری گفتگو ہو چکی اور جو بات نکل کر آئی سامنے وہ یہ کہ کلمہ طیبہ قرآن کریم سے وابستہ ہر شخص پوری کائنات کا وہ امت محمدیہ کا حصہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے اور حق تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد راستہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے ہی ممکن ہے۔ خواتین حضرات، امت کا تعلق تعداد سے نہیں ہوتا، ایمان سے ہوتا ہے۔ اس پر بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، مزید سوالات رکھیں گے اپنے علماء کے سامنے۔ اس وقت میں کل کے کوئز کا درست جواب اور آج کا سوال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ کل ہم نے یہ سوال یہ رکھا تھا کہ کس پیغمبر کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا تھا؟ صحیح آپشن حضرت یوسف علیہ السلام. آج کا سوال، قبطی کے قتل کے بعد مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ تین آپشنز، مکہ مکرمہ، دوسرا آپشن مدین، اور تیسرا آپشن کوہ طور. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 02134527009، 02134528061. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ps@duniatv.tv پر، اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے ہمارا 3031. علامہ صاحب، بہت ساری گفتگو آپ نے عطا فرما دی، اب کچھ سوالات یہ کہ جس طرح مفتی صاحب نے بات فرمائی کچھ مقامی مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب امت کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر بڑے مقاصد ہونے چاہیے جو امت کو جوڑیں، امت کو قریب کریں. وہ بڑے مقاصد کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز اضافہ کرتے چلوں، پچھلی گفتگو میں تھے علم کے تصور کے ساتھ سے، کہ اختلاف جو ہے وہ علم کے آنے سے نہیں ہوتا ہے، اختلاف نامکمل علم کی وجہ سے ہوتا ہے.
بہت اچھی بات.
جہاں پر جہالت رہ جاتی ہے، کیونکہ علم ایک نسبی چیز ہے، اور اگر کسی کے پاس 10% بھی ہوگا تو وہ بھی علم کہلائے گا، اور 90% ہوگا تو وہ بھی علم کہلائے گا. تو جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک چیز ہے. دوسری ہے کہ انسان کے جو نفسانی غرائز ہوتے ہیں اور خواہشات ہوتی ہیں، جب وہ اس کی عقل پر اور دلیل پر حاوی ہو جاتی ہے تو یہ اختلاف اس کے وجود میں بھی شروع ہوتا ہے، اور یہی اختلاف پھر معاشرے میں بھی پھیل جاتا ہے. اب جو آتے ہیں کہ امت کی طرف، کہ امت کو ایک بڑی چیز کی طرف دیکھنا چاہیے، آخر وہ چیز کیا ہے جو بڑی ہے اور کس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے جو انبیاء کو 124,000 انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، وہ کس لیے بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ تاکہ انسان کمال تک اور عروج تک پہنچ سکے، پروردگار کے مقربین بندوں میں سے قرار پا سکے، اور مقرب بندے بننے کے لیے پروردگار نے ایک دستور العمل قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں اور رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی شکل میں پیش فرمایا. یہ وہ بلند ترین اور جامع ترین دستور ہے کہ اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے.
مقاصد کیا ہوں؟
مقاصد دیکھیں، یہاں پر یہ جو اسلام آیا ہے وہ صرف انفرادی نہیں آیا ہے، بلکہ انفرادی تکامل کے ساتھ اجتماعی تکامل کی بات کرتا ہے. اور یہ اجتماعی تکامل، معاشرتی تکامل اس وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب قرآن مجید میں نازل کی ہوئی آیات کی اپلیکیشن ہو اس معاشرے کے اندر. جب تک اس مقصد کو اپنی نگاہ میں آگے نہیں رکھے گا کہ یہ الہی تصور اور الہی معرفت کے ساتھ قوانین کا اجرا ہونا، چاہے وہ آپ کی عدلیہ کا نظام ہو، آپ کی معاشی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، تعلیمی اور تربیتی نظام ہو، الغرض جو بھی نظام ایک قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے، ان تمام نظامات کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید اور اسلام کی تعلیمات.
بات یہ قوم کی نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے امت کی. امت کی سطح پر اگر عدلیہ کا نظام اچھا ہو جائے، قوانین کا نظام اچھا ہو جائے، یہ تو مقامی مسائل ہو گئے. امت کو جو یکجا کر رہی ہے قوت، وہ قوت کیا ہے؟ بڑے مقاصد کیا ہیں؟ مثلا جیسے آج ہم بات کرتے ہیں نا، آج 57 اسلامک کنٹریز ہیں جو OIC کے ممبرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں. مطلب وہ مقاصد جو عرب کے ہیں وہ عجم کے نہیں ہیں، جو عجم کے ہیں وہ عرب کے نہیں ہیں. وہ مقاصد سیاسی بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں، اور معاشی بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہیں. تو سیاسی اور معاشی مقاصد کو رکھتے ہوئے، مختلف تہذیبیں رکھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح میں کیسے پروئے جا سکتا ہے ایک مسلمان؟ میرا سوال یہ ہے.
میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، اگر اس کو آپ بات کو اس کو واضح کروں مزید، کہ کیونکہ قرآن مجید کو اور رسول اللہ کی تعلیمات کو پس پشت رکھ دیا گیا ہے اور قومی مفاد کو آگے لے کر آ گئے ہر جگہ، تو اس لیے تعلیمات پیچھے رہ جاتی ہیں. آپ عدلیہ کے نظام کی بات کر سکتے ہیں، جب ISO 9000 اور 2000 تمام چیزیں بن سکتی ہیں، ایک یونیورسل ورلڈ آرڈر بن سکتا ہے، تو کیا تمام اسلامی ممالک میں ایک عدلیہ کا نظام نہیں بن سکتا؟ کیا معاشی نظام نہیں بن سکتا ہے؟ کیا سیاسی خدوخال وہاں پر بیان نہیں ہو سکتے ہیں؟
کیا جوائنٹ ڈیفنس نہیں ہو سکتا؟
بالکل ہو سکتا ہے.
کیا ایک کامن کرنسی نہیں ہو سکتی؟
یہی چیز، جب انسان منسلک ہوگا قرآن مجید سے اور رسول اللہ سے تو یہ تمام چیزیں وہیں سے ہمیں تعلیم ہوگی. ہمیں قرآن کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, کیونکہ خود پروردگار خالق کے ہمارا, مالک کے ہمارا, رازق کے ہمارا, وہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے. میں اپنے ظاہر کو بھی پورا نہیں کر پاتا ہوں اور پروردگار میرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اسے بھی پورا کر رہا ہوتا ہے. تو پروردگار نے نظام اسی لیے دیا ہے, نظام اسی لیے دیا ہے. اگر ہم یہ مختلف علاقوں میں تقسیم ہے, اس تقسیم علاقائی تقسیم سے یہ مقصد نہیں ہے کہ امت ختم ہو جائے. امت وہاں ختم ہوتی ہے جہاں نظریہ ختم ہوتا ہے, کیونکہ امت کی بنیاد در حقیقت نظریہ ہوتی ہے.
اور ہمارا نظریہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہمیں جس طرح آپ نے فرمائی بہت اچھی بات کہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرتے ہوئے زندہ رہنا ہے, بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہے. یہ ہے کچھ کالز ہیں جو چاہتے ہیں کالرز آپ سے بات کرنا. میں کالز لے لوں,
یہ ذرا مقاصد پہ میں ذرا
جی اس پہ بات تفصیل سے بات کرواؤں گا میں آپ سے. مجھے اندازہ تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب والا
سوال یہ ہے, وحدت امت تو بلا شبہ ایک ہمہ گیر اور وسیع ترین تصور ہے. بقول اقبال مومن کے جہاں کی حد نہیں, مومن کا مکان ہر کہیں ہے. لیکن اگر ہم اسے فقط اور فقط اپنے ملکی تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک عملی حقیقت ہے کہ ہم اس سابقہ مغربی پاکستان اور موجودہ صرف پاکستان میں خود کو ایک قوم بنانے میں یا سمجھنے میں ناکام رہے ہیں. یہ کتنی پریشان کن صورتحال ہے, اور آخر ہم کیوں اپنے دین یا اسلام کے اس تصور کو اس کشور حسین شاد بعد میں اپنے اندر پیدا کرنے میں ناکام ہے. اس کا علماء کے نزدیک کیا تدارک یا کوئی امرت دارا ہے, اور اس کی وجوہات کی کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہیں؟ کیا یہ جو کہا جاتا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان از فیلڈ آئیڈیالوجی, ناکام نظریہ ہے, اس کی طرف تو نہیں جا کر ملتی کڑیاں کہیں؟ شکریہ.
بالکل ٹھیک ہے یہ سوال, یہ قومیت کے حوالے سے کہ اب تک پاکستان ایک قوم کیوں نہیں بن سکا وغیرہ وغیرہ. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو.
جی جی
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی کون سا آپ بول رہے ہیں برادر؟
جی غلام نبی کنکوٹ سن سے بات کر رہا ہوں.
جی غلام نبی صاحب فرمائیے کیا سوال.
یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ.
اچھا آپ ٹی وی کی پلیز آواز بند کر دیجئے آپ. ہاں آپ کی آواز میں سن رہا ہوں. جی فرمائیے.
جی بس ایک گزارش ہے
جی
کہ ہمارے علماء کرام اللہ پاک ان کو
سلامت
رکھے.
آمین سم آمین.
کیونکہ یہی تو ہماری جو ہے راہ ہے, یہ ہمیں جو صحیح راستہ بتا
جی
سکتے
بالکل
ہیں. الحمدللہ آج کے پروگرام میں ساتھ بیٹھتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. یہ باہر جو ہے ایک ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟
اچھا باہر ایک ساتھ کیوں, ہاں اسٹوڈیو سے باہر ایک ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک دوسرے کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے, اور بہتر امت کے لیے بھی اس تناظر میں یہ سوال بہت اہم ہے. دونوں سوالات آپ کے سامنے, ایک تو پاکستان یہ تصور جو قومیت ہے, جو کالر کا سوال ہے, کیا وہ تصور قومیت دین کے تصور سے امت کے تصور سے تصادم تو نہیں پیدا کر رہا؟
دیکھیں سب سے پہلی بات جو مقاصد, اگر مقاصد سامنے ہوں گے اور بنیاد ساتھ سامنے ہوگی تو بات ہی ختم. جب بنیاد نظریے پہ ہے, ایمان پہ ہے, تو مقاصد کیا ہیں؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. ٹھیک ہے, علم یہ ہے, علم یا دین, وہ مقاصد یہ کہ میں خود بھی دین کے تابع ہو جاؤں, لوگوں کو بھی دین کا تابع بنا دوں. ایک طریقہ یہ کہ نہیں, میری جو سوچ ہے اس کے میں بھی تابع ہو جاؤں, لوگوں کو بھی اس کے تابع بنا دوں. یہ اتباع ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر ہم سب ٹھیک ہے, ہم سب لوگوں کو دین کے تابع کر دیں, اسلام کے تابع کر دیں, اب جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ پیدا ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دین کی خدمت نہیں ہو رہی, دین کی خدمت ہو رہی ہے, لیکن جو آپ کر رہے ہیں اسے میں دین نہیں مانتا, جو آپ جو میں کر رہا ہوں
مفتی صاحب آپ یہ مقامی مسائل ہیں. میں بات کر رہا ہوں بہتر امت کے حوالے سے. اس وقت ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے, ہم ایران کی بات نہیں کر رہے, ہم سعودی کی بات نہیں کر رہے, ہم کویت کی بات نہیں کر رہے. ہم بات جو آپ نے بات فرمائی ابھی کہ کامن ڈیفینس, کامن کرنسی, کامن مقاصد, بڑے مقاصد, یہ آپ کی بات آپ نے آغاز میں بات فرمائی تو بہت اچھی کہ اختلاف برداشت کرنا ہے مجھے, مجھے آپ کو اور آپ کو, مجھے علمی اختلاف ہے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میرے نزدیک میری بات درست ہے, لیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ کی بات درست ہو. یہ ہوتا ہے دوسرے کو قبول کرنے کا مسئلہ. ہو سکتا ہے کہ مجھ میں علمی کمی ہو جو آپ دور کر رہے ہیں, یعنی آپ سے مرا ایک عالم دین اور دوسرا عالم دین اس رویے کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں. وحدت امت کے تعلق سے جو بڑے مقاصد ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں, ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے سیاسی مفادات کیوں ایک نہیں ہیں؟ ہماری سیاسی وحدت کیسے ہو سکتی ہے ہماری؟ میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھتا ہوں.
سیاسی میں اسی حوالے سے میں بات عرض کر رہا تھا, سیاسی وحدت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم مسلک کو پیچھے رکھیں, دوسرے رشتوں کو پیچھے رکھیں, دینی نظریے کو, دینی سوچ کو اسلام کو آگے رکھیں. اسلام کو اگر ہم آگے رکھیں گے, اسلامی رشتے کو آگے رکھیں گے, تو پھر ایران, سعودی, پاکستان, ان میں جو یہ جو فاصلے ہیں یہ خود بہت ختم ہو جائیں گے.
یہ ختم اس طرح بھی ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھا جائے.
اس لیے کہ میرا جو آپ سے رشتہ, دیکھیں میرا جو آپ سے رشتہ ہے ایک مسلک کا رشتہ ہے, میں اسے ثانوی نظر سے دیکھوں, مقدم نظر سے میں یہ دیکھوں کہ آپ مسلمان, چاہے آپ ایران میں رہ رہے ہو, چاہے آپ سعودیہ میں رہ رہے ہو, چاہے وہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہو. یہ جو عالم اسلام ہے, خود عالم اسلام کتنی فتوحات ہوئی, کہاں سے اسلام کہاں تک پہنچا, لیکن عالم اسلام کو ایک نام نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, صوبوں کو الگ نام نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا جو رشتہ ہے وہ ایک رشتہ ہے, وہ ایک رشتہ وہ اسلام کا رشتہ ہے. اگر اس رشتے کو مقدم رکھا جائے سارے رشتوں پر, قومیت پر, مسلک پر, لسانیت پر, ہر رشتے پر, تو پھر ہماری ہر چیز وحدت کی لڑی میں جڑ جائے گی. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں, اور اس کو قرآن بیان کرتا ہے, ولین اتبعت اہواءہم, ایک ہے مرضی کو چلانا, اتباع ہوا کرنا, ایک ہے اتباع دین کا. اتباع دین ہوگا تو
اس کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہ تو بالکل یہ درس مل رہا ہے, روشنی مل رہی ہے قرآن کریم سے, اب اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے جی, اس پر بات کر لوں گا میں. ٹورنٹو سے ایک صاحب ہیں, ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم انیک بھائی.
وعلیکم السلام.
جی انیک بھائی, جو گفتگو ہو رہی ہے انیک بھائی,
جی جی
اسی کے متعلق میں بات کرنا چاہ رہا تھا.
جی فرمائیے.
تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے کہ اپنا خود یہ دونوں بات کر رہے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے, قرآن سے اور سنت سے چلا جائے تو اتفاق رہے گا انشاءاللہ,
ٹھیک ہے,
متحد رہے گی قوم.
جی جی بالکل.
لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو قرآن اور حدیث جو سنت ہے وہ مختلف مسالک میں ان کے معنی بھی مطلب تبدیل ہو جاتے ہیں,
ٹھیک ہے,
جس کی وجہ سے اتحاد باقی نہیں رہتا.
جی بالکل صحیح.
تو یہ جو مطالب ہے,
ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ اگر یہ دینی جو علوم ہیں, دینی مسائل ہیں, ان کی تعبیرات اور تشریحات میں فرق آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, میں سوال رکھتا ہوں علامہ صاحب کے سامنے, یہی سوال ہے.
جی جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کس طرح سے اتحاد پہنچا جائے, تمام مسالک قرآن کو مانتے ہیں, سنت کو مانتے ہیں. ایک چیز ہم جو ایک پروفیشنل اپروچ ہوتی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. کسی بھی ایک نقطے تک پہنچنے کے لیے, اس پہ کنسنسس حاصل کرنے کے لیے ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے, گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میرا نظریہ میرے پاس ہے, آپ کا نظریہ آپ کے پاس ہے, تو اس وقت تک اتفاق نہیں ہوگا, اگرچہ کہ دونوں نے قرآن مجید سے اور سنت سے استخراج کیا ہو. جب ہم بیٹھیں گے اور آپس میں ڈسکس کریں گے, میں اپنے دلائل لاؤں گا اور اپنے دلائل لے کر آئیں گے, اور پھر ہم کسی نقطے پر پہنچتے ہیں تو پھر اتفاق ہوتا ہے. جو چیز بہت کم ہے آج اسکالرس کے درمیان, علماء کے درمیان, افراد کے درمیان, وہ ہے ایک اچھے ماحول میں, ایک علمی ماحول میں گفتگو, کمیونیکیشن, لیک آف کمیونیکیشن. میں کئی سالوں سے جیسے کہتے ہیں کہ فیملی ریکنسلیشن کمیٹی میں بیٹھتا ہوں, جو بنیادی طریقے میں دیکھتا ہوں مسئلہ اختلاف میں, وہ آتا ہے لیک آف کمیونیکیشن. چاہے وہ علماء کے درمیان ہو, دوستوں کے درمیان ہو, بزنس کے اندر ہو, وہ لیک آف کمیونیکیشن ہے. آج جو بہت بڑی وجہ بن رہی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اختلاف کا, اس میں لیک آف کمیونیکیشن ہے. اگر اس طرح کے
علماء کے
ایسے فورمز بنے,
لیکن جو علماء کمیونیکیشن کر رہے ہیں
جی,
یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے مسالک کے ماننے والوں کے ساتھ, ان اپنے فالوورز کے ساتھ, کیا وہ کمیونیکیشن وہ ہے جو دین کو مطلوب ہے, جو وحدت امت کا داعی بن سکتا ہو؟
میں کہہ سکتا ہوں کہ بطور مجموعی نہیں ہو سکتا ہے, اسی لیے یہ اختلاف ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر مجموعی طور پہ یہ ہو رہا ہوتا تو ہمیں یہ اختلاف نظر نہیں آتا, یہ پارشلی ہے. یہ جزوی طور کے اوپر جو ہے پیغام تو صحیح جاتا ہے, لیکن جزوی طور کے اوپر پیغام صحیح نہیں جا رہا ہوتا ہے. یعنی اس امت وحدت امت کو تصور میں رکھتے ہوئے نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے.
یعنی مسلک کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن دین کو نقصان پہنچ رہا ہے.
یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو ہے کہ مسلک کو فائدہ پہنچے دین کو, اس لیے کہ مسلک نکلتا ہی وہاں سے. پھر میں وہی کہوں گا یہ ہمارا زعم ہے, تصور ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فائدہ پہنچ رہا ہے, در حقیقت یہ ہم نقصان پہنچا رہے ہیں.
نقصان پہنچا رہے ہیں.
ہم جیسے کہیں کہ جیسے قبلہ نے فرمایا تھا کہ دین کی خدمت ہو رہی ہے, یہ تصور ہم کرتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور وہاں پہ دوسرے مسلمان کی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں برائی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی فرقے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ دین کی خدمت نہیں, یہ میرا تصور ہے, ہمارا تصور, یعنی لوگ یہ تصور بنا رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت میں اسی وقت دین کی خدمت ہوگی کہ جب ہمیں دنیا میں ہر جگہ ہمیں کلمہ گو نظر آئے گا, پرچم اسلام دنیا بھر میں لہراتا ہوا نظر آئے گا. آپ جو امت کی بات کر رہے تھے, وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جب فلسطین کے مسئلے میں ہمیں نظر آتا ہے تو وہاں پہ فلسطین کے مسئلے میں کوئی شیعہ سنی نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں پر ایک مسلک کے افراد فلسطین میں رہتے ہیں, لیکن ہمیں حمایت کرتے ہوئے افراد ہمیں پوری دنیا نظر آتی ہے. ٹھیک ہے,
کیونکہ وہ کلمہ گو
وہیں برابر میں لبنان میں حزب اللہ ہے کہ جو ان کے مدافع میں نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کیا ہے, کلمہ گو نظر آ رہے ہیں ہمیں. ہمیں بیت المقدس نظر آ رہا ہے وہاں پر. تو وہ امت کی وحدت وہاں پہ ہمیں نظر آنی چاہیے کہ جو وہاں پر نظر آئے. یہاں پر جو ایک اہم رکاوٹ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ لیڈران ہیں, ہمارے لیڈرز ہیں اقوام کے اوپر جو بیٹھے ہوئے مسلمانوں قوموں کے اوپر, کہ جو اس وحدت کی طرف نہیں جاتے, اپنے ذاتی مقاصد اور ہوائے نفس, جیسے قبلہ نے بھی فرمایا مفتی صاحب نے, وہ ہوائے نفس جو ان کی رکاوٹ آ رہی ہے اور ان کے ذاتی مفاد کی وجہ سے جو امت مسلم مجموعی طور پہ اسے یکجہ نہیں ہونے دیتے.
بالکل. اور یہ ہمارے میر کارواں ہیں, یہ ہمارے حکمران ہیں. علامہ صاحب آپ نے بہت عمدہ بات یہ فرمائی, کیونکہ ان کو اپنا دوام چاہیے, اقتدار کا دوام چاہیے, اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ مغرب, کہ جس کی آشیرواد کے بغیر اقتدار انہیں نہیں مل سکتا, جو مغرب, وہ مغرب کہ جو امت مسلمہ کے تصور کو بحال ہونے نہیں دے رہا, نہ ہی وہ کامن کرنسی چاہتا ہے, نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کامن ڈیفنس بنے, اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے سیاسی اور معاشی مفادات یکجا ہوں. تو مغرب کی غلامی کرنے پر عالم اسلام راضی ہو گیا. اور اقبال یہ فرماتے ہیں نا کہ یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے, یورپ سے نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ہم لیٹ گئے ہیں. اور یہ میرے کارواں, یہ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ سے جواب لوں اس کا, ایک کالر بہت دیر سے ہیں کینیڈا سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پوچھنا ہے کہ آج اس نے فرمایا تھا کہ جب میری امت کے 72-73 فرقے ہو جائیں گے تو امامات بھی آئیں گے اور وہ ان کو آ کر واپس اکٹھا کریں گے.
جی جی.
میں نے پوچھا کہ جب امامات علیہ السلام تشریف لے آئے اور اگر کوئی کلمہ گو مسلمان ان کا انکار کر دے تو کیا وہ مسلمان رہے گا, اور کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگی؟
اچھا, مطلب یہ آپ نے ایک تصوراتی سوال کیا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے, پھر کلمہ گو ان کا انکار کرے, نماز نہ پڑھے. برادر, جو زمینی حقائق ہیں, جو بڑے مسائل ہیں, میرا خیال ہے اس پر گفتگو زیادہ ہونی چاہیے. اچھا, یہ جو بات فرمائی علامہ صاحب نے, یہ بہت اہم بات اور بلکہ اس پروگرام کی جان. ہمارے جو بڑے ہیں 57 اسلامک کنٹریز, ان کے حکمران, وہ کہتے ہیں نا اقبال کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے, قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. تو ان کی جو نیام ہے یہ قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے. اور یہ کہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ امامت کر رہے ہیں ہماری, یہ ہمارے حکمران ہیں جو غدرت امت کی بات نہیں کرتے بلکہ امت کو پارا پارا کر رہے ہیں, انتشار کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کی غلامی کو دوام دے رہے ہیں. کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں, بات یہیں سے آ جاتی ہے نا کہ ہم جب بات کرتے ہیں امت کی وحدت کی, امت میں جو وحدت ہے الحمدللہ آج بھی قائم ہے اور علماء ہی کی وجہ سے قائم ہے. جہاں انتشار پیدا ہو رہا ہے وہ خاص گروپوں کی وجہ سے, اور ان گروپوں کا جو اظہار ہوتا ہے وہ منفی پلیٹ فارم جو ہیں ان پہ چونکہ ان کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے, اس وجہ سے دنیا سمجھتی ہے کہ شیعہ علماء اور سنی علماء آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں. ہرگز یہ بات نہیں. وہ جو پہلا سوال آتا ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جی یہاں تو ایک نظر آتے ہیں, باہر کیوں نہیں ایک نظر آتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم باہر بھی ایک ہی ہوتے ہیں, یہ اپنی جگہوں پہ اپنا درس دے رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا. لیکن جو منفی جو منفی
سنیں, جو میرا سوال آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں میں, کہ آپ یہ بات فرما رہے کہ نہیں ہم ایک ہی ہیں, ہمارے یہ منفی جذبے کچھ اور لوگوں کے ہوتے ہیں مختصر ہیں. میں یہ فرما عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو بات فرما رہے ہیں اس کی برکات زمین پہ نظر کیوں نہیں آتی؟
زمین
معاشرے تباہ کیوں نہیں ہو کیوں ہو رہے ہیں؟ آج گلگت پہ کیا ہو رہا ہے؟ آج کراچی میں جھنگ میں جس طرح حروف تہجی
میں میں وہی بات عرض کر رہا ہوں. میں وہی بات جو گلگت میں ہو رہا ہے وہ مسئلے کے اختلاف کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اس کے جو اسباب ہیں وہ داخلی سے زیادہ خارجی ہیں. خارجی اسباب ہوتے ہیں, کرنے والے کچھ ہوتے ہیں, تھوپ دیا جاتا ہے کسی اور پہ. یعنی یہ ہرگز نہیں ہے, یہ میری وجہ سے یہ سارے مسائل اس وقت ہوتے جب میرا مسلک مجھ سے کہتا کہ فلاں کو قتل کرو. میرا مسلک ہرگز مجھ سے یہ نہیں کہتا کہ فلاں کو قتل کرو, بلکہ ہاں میرا دین مجھ سے یہ کہتا ہے, میرا دین مجھ سے یہ کہتا ہے کہ ایک کافر کو برداشت کرو. تو اپنے ایک مسلمان جو مسلک میں مجھ سے اختلاف کرو میں اسے برداشت کیوں نہیں کروں؟ لیکن ہوتا یہ کہ یہ دین کو بدنام کرنے کے لیے, علماء کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں دہرائی جاتی ہیں اور لیبل تھوپ دیا جاتا ہے کس پر؟ علماء پر. ہم اس قسم کے جو واقعات خواہ کراچی میں ہوں خواہ گلگت میں ہوں ہم پرزور مخالفت کرتے ہیں, بالکل غلط.
بالکل. اور جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں, اس طرح سنی اور شیعہ ساتھ
بالکل ساتھ ساتھ ہیں. سیاسی لیول پہ ہم وحدت کی بات کرتے ہیں. جب بھی ہو ایران کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں, سیاسی لیول پہ ہم ایک ہیں. اسی طرح ان کی ہمدردی ہمارے ساتھ, اس لیے کہ سیاسی لیول پہ ہم ایک رہے ہیں اور ایک ہونا ہماری ضرورت ہے. جب ہم میں انتشار ہوگا تو دنیا ہمارے ساتھ اسی طرح کھیل کھیلے گی.
جی ہاں, اللہ مساعد آپ نے جو بات فرمائی تھی, میں چاہتا ہوں آخری منٹ ہے آپ اس پہ بات یہ کیجئے کہ اس وقت امت مسلمہ کو امت کی سطح پہ کون سے تین چار بڑے کام کرنے چاہیے؟
دیکھیں آپ امت کی طرف لے آ رہے ہیں, اگر میں تھوڑا سا اس کو علاقے ہی لوں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں ہمیشہ سے آپ کے پروگرامز میں دوسری جگہ بھی میں کہتا آیا ہوں کہ بہت ضرورت ہے کہ علماء کے ڈفرینٹ فورمز ہونے چاہیے جس پہ گفتگو ہونی چاہیے. شیعہ سنی علماء کے اوپر ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہونی چاہیے تاکہ یہ جو بعض گروہ یا بعض افراد اس میں نفوذ پیدا کرتے ہیں اور امت کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, کفر کے فتوے مختلف, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر سامنے آ کر فبنعمت ربک فحدث, پروردگار نے ہمیں الفت ڈالی ہے, اسے آ کر اس کا اظہار کرنا ہوگا تاکہ جو ہمارے پیچھے چلنے والی افراد ہیں وہ بھی آپس میں محبت کے ساتھ آگے بڑھ سکے.
ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, تمام مومن جو ہیں بھائی بھائی ہیں. اور جو آپ کی بات پہ میں پروگرام یہ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں امت کی سطح پر ایسے کام کرنے چاہیے جس طرح جوائنٹ فورس کی بات کرنی چاہیے, ہمیں جوائنٹ کرنسی کی کامن کرنسی کی بات کرنی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے, آپس میں ٹریڈ کرنی چاہیے.
بالکل.
مسلمان ممالک کے مابین ٹریڈ کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ کہ جب تک کامن کرنسی نہیں ہوگی ہم ڈالر ہی میں ٹریڈ کرتے رہیں گے اور جس سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھاتا رہے گا. ٹھیک, اگر ہم یہ بات ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمیں مٹانا چاہ رہا ہے کفر, تو ہماری بربادیوں کے چرچے ہو رہے ہیں آسمانوں میں. ایک پرچی آپ نکالیے علامہ صاحب اور مفتی صاحب کو دیجیے, اور اس خوش نصیب کے نام کا اعلان مفتی صاحب آپ کیجئے گا کہ جن کی خدمت میں ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. کون خوش نصیب ہے مفتی صاحب؟
ربیل الطاف.
ربیل الطاف کس شہر سے؟
یو ایس اے
سے. خواتین حضرات, ربیل الطاف صاحب کو یہ گفٹ ہیمپر دنیا ٹی وی کی جانب سے مبارک ہو. کتابوں کا تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں اور یہ جا رہا ہے امریکہ. ہمارے پروگرام کو کہاں کہاں تک دیکھا جاتا ہے الحمدللہ, اور ابلاغ ہونا چاہیے, حق کا ابلاغ. اور جس طرح امت کے تصور میں کہیں باؤنڈریز نہیں ہیں, وہاں حق کا پیغام پہنچانے بھی کہیں باؤنڈریز نہیں ہیں. قرآن کریم کی بات ہوتی ہے, دین کی بات ہوتی ہے, حدیث مبارک کی بات ہوتی ہے, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے. ہمارے علماء تشریف لاتے ہیں اور دین کا وہ پیغام پیش کرتے ہیں کہ جو دنیا کو مطلوب ہے پہلے دن سے آخر دن تک. بات اسم بحب اللہ جمعیوں والا تفرق کی بات ہوتی ہے, تصورات کی بات ہوتی ہے. اصل میں یہ اس گفتگو کو عمل کے قالب میں ڈھلنا ہے. جب تک عمل کے قالب میں نہیں ڈھلے گی ہم کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو دین کو مطلوب ہے. خواتین حضرات, کل ہم بات کریں گے کہ ہم ٹھیک ہیں معاشی بنیاد پہ کمزور ہیں, ہم عسکری بنیاد پہ کمزور ہیں, ہم علمی بنیاد پہ کمزور ہیں, لیکن یہ ہمیں اخلاقی زوال کیوں آ گیا ہے؟ کوئی روک کوئی جبر تو ہم پہ نہیں ہونا چاہیے, ہم اخلاقی طور پر اتنے پامال کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کل تشریف فرما ہوں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کل ہم بات کریں گے کہ دین اخلاقی زوال کی بابت کیا فرماتا ہے، اس کی رکاوٹ کیسے ہو سکتی ہے، اور کس کا کام ہے، کس کی ذمہ داری ہے کہ ان معاشروں کو، مسلم معاشروں کو اخلاقی زوال سے باہر لائے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ.